جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا.
وعلیکم السلام، آپ کی عنایت ہے، آپ نے اس فقیر کو یاد رکھا.
سر میں نے کہا کہ ہم اکثر اوقات آج کے معاشرے میں لوگ نام لینا پسند کرتے ہیں، مگر آپ یقین کیجئے چاہے وہ آپ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر صاحبہ سن نہیں رہی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، یعنی وہ لوگ جو میری نظر میں قرآن پاک کو سمجھتے ہیں اور ہم لوگوں کو آسان زبان میں سمجھاتے ہیں، آپ لوگوں کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. سر آج جس وبا میں، جس ایپیڈیمک میں پوری دنیا کی ملوث ہے، اور اگر آج میں گڈ فرائیڈے کے حوالے سے بات کرتی ہوں تو کرسچینٹی جو کہ سال ہا سال سے یہ دنیا پہ ہے، آج ان لوگوں نے بھی گڈ فرائیڈے کو آئسولیشن میں ہی گزارا، کوئی اجتماعات نہیں ہوئے. تھوڑا سا کرونا کے بارے میں بتا دیجئے گا. مجھے تو اکثر ڈر لگتا ہے کہ یہ تمام کی تمام کریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، مگر ہم کہتے ہیں جی اس کے اوپر عذاب آ گیا، اس کے اوپر عذاب آ گیا. تو تھوڑا سا اگر میں آپ کی زبانی سن لوں گی تو شاید مجھے اور ہدایت مل جائے یا مجھے ہدایت مل جائے.
اس میں تین پہلو ہیں اور تینوں ہی ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے. یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، اس لیے اس میں اللہ نے اپنا یہ قانون بیان کر دیا ہے، نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون. ہم کبھی لوگوں پر مصیبت نازل کرتے ہیں، کبھی ان پر اپنی نعمتیں نازل کرتے ہیں. دونوں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ لوگ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، نعمتیں پا کر شکر کرتے ہیں یا ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اگر کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، تدبیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا جزا فضا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک یہ چیز ہے، یہ تو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو چیزیں بھی پیش آتی ہیں وہ اسی اصول پر آتی ہیں، کیونکہ دنیا بنائی اس لیے گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ خود اس دنیا میں یہ امکانات رکھے گئے ہیں کہ اس میں زلزلے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، اور اس طرح کی اور آفات بھی نازل ہوتی رہتی ہیں. یہ انسان کو تہذیب اور تمدن کی طرف دھکیلتی ہیں، ایجادات پر مائل کرتی ہیں، خدا کی زمین پر رہنے کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہیں. اور یہ دنیا میں جو ہم ترقی دیکھ رہے ہیں وہ درحقیقت اسی بنیاد پر ہوئی ہے، ورنہ شاید اطمینان کے ساتھ انسان جنگلوں میں سوتا رہتا. تیسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی حقیقت موت ہے. پیغمبر اس موت کی طرف توجہ دلانے کے لیے آتے ہیں. دین کا موضوع بھی اصلاً موت ہی ہے. موت روز آتی ہے، ہر گھر میں آتی ہے، ہر شہر میں آتی ہے، لیکن انسان اس کو بھول جاتا ہے. انفرادی طور پر کسی آدمی کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، دو چار دن یاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس موت کو تنبیہ کا یا وارننگ کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ موت کو بالکل نمایاں کر کے لے آتے ہیں. چنانچہ اس وقت بھی یہی ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں تو پوری کی پوری زندگی بے معنی کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی موت کو اس طرح سے گویا افق پر آفتاب کے مانند طلوع کر دیا ہے. ہر شخص کو اب وہ 24 گھنٹے نظر آ رہی ہے، وہ بادشاہوں کو بھی نظر آ رہی ہے، وہ گداؤں کو بھی نظر آ رہی ہے، وہ عارف کو بھی نظر آ رہی ہے، عامی کو بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ موت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دکھا کے تنبیہ کرتے ہیں، جس کو قرآن میں نذر کہا گیا ہے. لوگوں کو متنبہ کرنا، جگانا، وارن کرنا. وہ کس چیز کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں؟ زندگی کی مشغولیتوں میں، زندگی کی نعمتوں میں اور زندگی کی کامیابیوں میں موت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی حقیقت یاد رکھنے کی موت ہی ہے. اس لیے کہ اس کے بعد ہم سب کو اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو یہ موت کی وارننگ بن جاتی ہے. تو میرے نزدیک یہ تینوں چیزیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں. باقی جہاں تک عذاب کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس وقت لاتے ہیں جب اپنا پیغمبر بھیج کر پہلے حق اور باطل کو الگ الگ کر لیتے ہیں.
بہت شکریہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب، قرآن پاک کے اسکالر ہیں، اور یقیناً پاکستان بھی ان جیسے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، ان سے مشورہ طلب کرتا ہے، ان جیسے یہ لوگ جو ہیں اس شورا میں شامل بھی ہیں. کرونا کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے غلط کام کیا. تھوڑا سا میں الیبریشن آپ سے چاہوں گی کہ یعنی ہم میں سے ذاتی طور پر اپنی اعمال کو بھولتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ لوگوں نے، کچھ قوموں نے اتنا غلط کیا کہ یہ خدا کا صرف ان پہ عذاب ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ فرمانا پسند کریں گے؟
تو میرے نزدیک ایسی بات بالکل نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹھ کر دنیا پر تبصرہ کرنا ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا کوئی علم نہیں ہوتا، وہ کیسے یہ سب باتیں کرتے ہیں. جو چیزیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں وہ تینوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور چوتھی بات کی اللہ نے خود نفی کر دی ہے. یہ بتا دیا ہے کہ ہم جب تک پیغمبر بھیج کر کسی قوم کی سرکشی پر اس کو متنبع نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہم عذاب نہیں نازل کیا کرتے. تو یہ بات کیونکہ خود قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ ہماری زبان پر نہیں آنی چاہیے. ہمیں لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے. توجہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ مسیحیوں کے لیے بھی ہے، یہ ہر ایک کے لیے در حقیقت ایک وارننگ ہے کہ وہ موت کو یاد رکھیں اور خدا کی قدرت کے معاملے میں سرکشی اور تمرد کا رویہ اختیار نہ کریں. اگر آپ دیکھیں تو ہمارا علم، ہماری ترقی، ہماری ایجادات، ہمارے اکتشافات، ہماری کامیابیاں، یہ سب ہمیں بعض اوقات بحثیت مجموعی اور اس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں، وہ اس جگہ لے جاتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری گرفت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انتہائی ترقی یافتہ ممالک کو بھی بالکل بے بسی میں ڈال کے بتا دیا ہے کہ میں تو ایک معمولی جرثومے سے بھی پوری کائنات کو معطل کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے یاد رکھا کروں.
استغفر اللہ، استغفر اللہ. سر، میرا آپ سے اگلا سوال جو ہے، آج جیسے آج گڈ فرائیڈے کنسیڈر کیا جاتا ہے اور کرسچنز جو ہمارے بھائی بہن ہیں انہوں نے اتنے اپنے مقدس دن کو اپنے گھروں میں آئسولیشن میں کیا ہے، اسلام میں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق یہ جو گھروں میں رہنا جو ہے اور باہر نکلنے کی جو پابندی لوگوں پہ ریاستوں نے لگائی ہے، اس پابندی کو فالو کرنا ان کی کتنی ذمہ داری ہے؟
اس پابندی کی بنیاد طبی ماہرین کا فیصلہ ہے، یعنی ریاستوں نے کوئی اپنی طرف سے یہ پابندی نہیں لگا دی، بلکہ طبی ماہرین نے جب یہ کہا ہے کہ اس سے جان بچانے کا کوئی اور طریقہ نہیں، تو یہ اب شریعت کے لحاظ سے بھی واجب ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ بات متعین ہو جائے کہ میں کوئی چیز اپنے لیے خطرہ بنا رہا ہوں یا میرا وجود دوسروں کے لیے خطرہ بن رہا ہے، ان کی جان کے لیے، ان کے مال کے لیے، ان کی آبرو کے لیے، تو مجھ پر شریعت کی روح سے یا دین کی روح سے لازم ہو جاتا ہے کہ میں پھر ماہرین کی رائے پر عمل کروں. ریاست بھی اصل میں انہی کی رائے کو اس وقت نافذ کر رہی ہے، کیونکہ ماہرین تو رائے ہی دے سکتے ہیں، ان کے پاس قوت نافذہ نہیں ہوتی، وہ ریاست ہی کے پاس ہوتی ہے. اس کی پیروی کرنا دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے ضروری ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے باہر نکلنے یا لوگوں سے ملنے سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو میرے نزدیک اگر کوئی آدمی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اقدام خودکشی کرتا ہے، اور اگر دوسروں کے لیے خطرہ بنتا ہے تو اقدام قتل کرتا ہے. اس لیے ہر حال میں اس سے آدمی کو بچنا چاہیے.
سو غازی صاحب، جمعہ کا اجتماع یا اب رمضان المبارک آ رہا ہے تو تراویوں کا اجتماع یا لوگ زیادہ تر عبادتیں کرتے ہیں آخری 10 دنوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں، تو یہ جائز ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ادا کریں؟
جی بالکل جائز کیا، بلکہ لازم ہے کہ آپ گھر میں کریں، اس لیے کہ اگر آپ باہر جائیں گے تو جس طرح باقی معاملات کے لیے باہر جانے کا نتیجہ دوسروں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، ایسے ہی کسی مذہبی کام کے لیے بھی آپ باہر نکلیں گے تو اللہ کا قانون معطل نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ ایسے معاملات میں یہی تاکید کرتے ہیں کہ انسانی جان کو اگر خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو پھر سب سے زیادہ مقدم اس کی حفاظت ہے. اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ ولی نفس کا علیہ کا حق، ہماری اپنی جان کا بھی ہم پر یہ حق قائم کیا گیا ہے کہ ہم اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے دیں. اور یہاں تو یہ بتا رہے ہیں ماہرین کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. یہ بڑی سنگین صورتحال ہے، اس میں نہ آپ کو جمعے کے لیے جانا چاہیے، نہ آپ کو باجماعت نماز کے لیے جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کے لیے دوسرے طریقے مقرر کر رکھے ہوئے ہیں. جن لوگوں پر جمعہ پڑھانا لازم ہے ان کو بھی فوری طور پر اعلان کرنا چاہیے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ کرنا ہی ہے تو پھر جن پر جمعہ پڑھانا لازم کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کے حکمران ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے آن لائن اس کا اہتمام کر دیں. لیکن اگر وہ اس کو معطل کر رہے ہیں تو لوگوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، انہیں اطمینان کے ساتھ گھر میں ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے. تراوی کا جہاں تک تعلق ہے وہ پہلی نفل نماز ہے, اس کا صحیح وقت بھی تہجد کا ہے اور اس کو پڑھنا بھی اصلا انفرادی طور پر چاہیے, وہ تو لوگ اپنے شوق سے پڑھتے ہیں, اس میں اللہ نے سرے سے کوئی حکم ہی نہیں دیا. اس وقت تو حرمین بند کر دیے گئے ہیں, اس سے آگے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو انسانی جان کو جب خطرہ لاحق ہو جائے تو ایسی تمام چیزیں معطل ہو جاتی.
غازی صاحب, ایسی وبائیں تو برسا برس سے چلی آ رہی ہیں اور اس کے لیے کوئی قرآن میں یا احادیث میں کچھ خاص دعائیں ہیں؟
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ وبا کی جگہ پر مت جاؤ, اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ وہاں گرے ہوئے ہوں وہ دوسروں کے لیے خطرہ بن کر باہر نہ نکل کھڑے ہوں. یہ ہدایت بھی فرمائی اور بہت خوبصورت دعائیں بھی سکھائیں. ان میں سب سے غیر معمولی دعا وہی ہے جس میں کہا ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا صبح و شام اٹھتے بیٹھتے کرنی چاہیے. اسی طریقے سے سیدنا یونس جب ایک بڑی ہی مصیبت میں گر گئے تھے تو انہوں نے جو کلمات پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کا بھی ورد کرتے رہنا چاہیے. اور اپنی زبان میں بھی آپ جو دعائیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتے ہیں, وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. تو جو مناسب الفاظ, ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں گے تو آپ کے جذبات کو, احساسات کو, آپ کے جھکے ہوئے دل کو دیکھتا ہے, وہ دعائیں ضرور کرنی چاہیے.
سر کتنی خوبصورت دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یعنی اللہ کی ثنا بیان کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو ہی, اپنے آپ کی ہی نفی کر رہا ہے کہ بے شک کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. مگر آج کے دور میں لوگ بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں دوسرے کو غلط کہتے ہوئے اور خود کو رائٹ کہتے ہوئے. میں جو بات کہنے لگی ہوں, میری آپ سے پہلے بھی, میری خوش قسمتی آپ سے ایک بار ملاقات ہوئی تھی تو مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ آپ ہر سیاست سے بالا تر ہو کے بات کرتے ہیں, اور آپ نے اپنے آپ کو مختص کیا, مقرر کیا قرآن پاک کے حوالے سے. مگر آج آپ نے, جس نے قرآن پاک کی اتنا مطالعہ کیا, آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں مگر عام آدمی جن علماء کے پیچھے ہے, دیر آر مینی جو کہ پولیٹیکل گراؤنڈس کے اوپر فائدہ لینا چاہتے ہیں, دیر آر مینی جو کہ لوگوں کو اسلام کے نام پہ ایموشنل کر کے کہ کوئی تمہاری جماعت بند نہیں کر سکتا. میں بلکہ پاکستان کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ جیسی بھی ہے پاکستان کی پولیس بہترین ہے مگر لوگ ان کو, ان کے پیچھے ڈنڈے اور پتھر لے کے بھاگ رہے تھے کہ تم مسجد سے ہمیں منع کر ہی نہیں سکتے, اور پولیس والے بھاگ رہے تھے. اب یہ ان پولیٹیکل لیڈرز کے لیے جو اسلام کے نام پہ لوگوں کو ایموشنل کر کے اس چیز پہ کہتے ہیں, اور آپ پاکستان میں تو یہ میرا خیال ہے پچھلے ڈیڑھ مہینہ یہ کچھ ہوتا رہا کہ مسجد میں جانا ضروری ہے, تھوڑا سا اگر آپ یہاں پہ ہمیں گائیڈ کر سکیں تو.
میں آپ کے ساتھ مل کر افسوس ہی کر سکتا ہوں اس صورتحال کے اوپر. میں نے تو بالکل ابتدا میں وہی سب کچھ کہا تھا جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین اس معاملے میں بالکل واضح ہے, انسان کی جان کو جب خطرہ لاحق ہو تو ہر چیز معطل ہو جاتی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے متبادل صورتیں دے رکھی ہوئی ہیں, یعنی جب ہم مسجد میں نہیں جا سکتے تو ہم گھر میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. خود نماز کے بارے میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی صورتحال سے متعلق رخصت دی ہے. یہ بتایا ہے کہ اگر کسی موقع پر تمہیں کوئی آپا دھاپی کی کیفیت درپیش ہو تو نماز قصر کر لو. یہ بتایا ہے کہ دو نمازوں کو, ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کر لو. یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر نماز کی جماعت کرانی ہو اور جنگ کا خطرہ ہو تو کس طریقے سے ایک دوسرا زاویہ اختیار کر کے نماز پڑھ لو. کیسے بتایا ہے کہ اگر اس سے بھی آگے نوبت پہنچ جائے تو فرجالا و رکبانا, تم اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے, پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو, تم کسی سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو. تو یہ سب تعلیم اسی لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادات کے معاملے میں انسانی جان کے خطرے کو ہرگز ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ اس میں تو اصول یہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. عبادت کے معاملے میں تو اگر آپ کی مشقت سے زیادہ کوئی بار آپ پر پڑ جائے تو اس میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ دوسری صورت میں چلے جاؤ. تو اس وجہ سے جو لوگ اس طرح کی بات اس وقت کر رہے ہیں وہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. جمعہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے, عام لوگوں پر اس کی ذمہ داری ڈالی نہیں گئی. حکمران اس کا انعقاد نہ کریں تو آپ کو گھر میں زور پڑنی چاہیے. جہاں تک باجماعت نماز کا تعلق ہے, کوئی عذر پیش آ جائے, جیسے کہ بہت سی جگہوں پر لوگوں کو پیش آ جاتا ہے تو آپ گھر میں پڑھتے ہیں یا گھر میں دو چار دوستوں کے ساتھ مل کے جماعت کرا لیتے ہیں, تو اس وقت تو لوگوں کی جان کو خطرہ درپیش ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے, میں نے اس کی مثال دی تھی کہ اگر میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں, میرے سامنے ایک بچہ آگ میں جا رہا ہو, تو اللہ کا حکم یہی ہوگا کہ مجھے بچے کو بچانا ہے اور نماز توڑ دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں یہ مطالبہ کیا ہو کہ تمہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مسجد میں جانا ہے یا حرم میں جانا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو عام نوعیت کی مشقت جو تحمل سے ذرا زیادہ ہو جائے اس پر رخصت دے دیتے ہیں, روزے کی رخصت دے دیتے ہیں, عمرے کی رخصت دے دیتے ہیں, حج کی رخصت دے دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے حج کے بارے میں فرمایا ہے بہت بڑی عبادت ہے, بلکہ عبادت کا منتہا کمال ہے, ہم اپنے آپ کو اللہ کی نظر کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اس میں فرمایا کہ حج تم پر فرض ہے, لیکن کب, جب کہ من استطاع الیہ سبیلا, تم اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو. تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ وہ تو پہنچنے کی طاقت کا سوال ہے, یہ تو نہیں کہا کہ گھسٹتے ہوئے چلے جاؤ, کوئی تمہارے پاس مال اسباب نہیں ہے تب بھی پہنچو وہاں پہ. تو یہاں تو لوگوں کی جان کو خطرہ ہے, اور لوگوں کی جان کو مجھ سے یا آپ سے خطرہ ہو جائے تو پھر تو آدمی کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے.
سر آپ کا بہت شکریہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرا آپ کا فالو کرنا اس لیے کہ یہ قرآن پاک کا مکمل, آپ نے ہر بات قرآن پاک کے ریفرنس سے کر رہے ہیں. میری خوشبختی ہے کہ میرے جیسے کمزور انسان کی بھی آپ سے بات چیت ہو رہی ہے. سر ان حالات میں چاہے وہ کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے ریلیکسیشن کے پروگرامز دیے ہوئے ہیں, یا پچھلے دنوں میں لوگ جب یہ بیماری کا پھوٹنا ہوا تو بے شمار لوگوں نے یہاں پہ اس نارتھ امریکہ میں, تو خیر بہت سے لوگ دوسروں کا بھی بھلا کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی ایسے مخیر ہیں, مگر جو بزنس پیشہ لوگ ہیں بہت سے لوگوں نے مارکیٹ سے بے انتہا چیزوں کو اٹھانے کے بعد آ کے ڈفرینٹ سائٹس کے اوپر قیمتوں میں اضافہ کر کے بیچا, ذخیرہ اندوزی کی, یا جو ضرورت کی چیزیں ہیں لوگ مجبوری کے عالم میں ہیں ان کو قیمت سے بڑھا کے زیادہ پہ بیچ رہے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟
میں تو یہی کہوں گا کہ یہ انسان کے اخلاقی وجود کی موت ہے. اگر اس کو یہ بیماری, یہ تکلیف, اس طرح کی بے بسی, اس طرح کا موت کو افق پر نمایاں ہونا بھی متاثر نہیں کر سکا, تو اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے دل پتھر ہو گئے ہیں. اور قرآن مجید میں آپ پڑھیے جہاں یہ بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ پھر ان کے دل پتھر ہو گئے, فہیا کل ہجارہ, کیونکہ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جس کے سینے میں یہ لوتھڑا نہ دھڑکتا ہو. ورنہ اگر انسان انسان ہے تو وہ کیسے لوگوں کی تکلیف سے, بیماری سے, بے بسی سے فائدہ اٹھائے گا؟ اس موقع کے اوپر تو بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے اور آپ اس پہ 2 روپے نفع کماتے تھے تو آپ نفع کی مقدار کم کر لیں تاکہ آپ اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں. اللہ توفیق دے تو نفع کے بغیر بیچ دے, تو یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ نہیں اور اس کے برخلاف وہ صورت کہیں پیدا ہوئی ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے, تو یہ بالکل انسان کے اخلاقی وجود کی موت ہے. اور انسان نام کس چیز کا ہے؟ انسان نام ہی اپنے اخلاقی وجود کا ہے. میں اگر اپنے اخلاقی وجود کا احترام نہیں کرتا اور اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو مجھ میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں.
سر بہت زبردست آپ نے بات کہی. آج ہی کی خبر ہے کہ جس ڈاکٹر نے تشخیص کیا تھا بورس جانسن صاحب کا COVID-19, آج اس ڈاکٹر کی بھی ڈیتھ ہوئی. بے شمار ڈاکٹرز نے اپنے اس فریضے میں یعنی لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جانوں کو گنوایا, ڈاکٹرز بھی ہیں, نرسز بھی ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے جان گنوا دینا بے لوس طریقے سے, کیا ان کو شہداء کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے؟
ہر وہ شخص جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور اس جذبے سے کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنے پروردگار کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں, اس کو ضرور شہادت کا مرتبہ ملے گا. شہادت کا مرتبہ صرف جنگی سے متعلق نہیں ہوتا, بلکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کوئی بھی خدمت کرتا ہے اور اس میں جان دے دیتا ہے, تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سب لوگوں کو شہید ہی کے مرتبے کی بشارت.
جزاک اللہ خیرن. سر میرا آخری سوال جو آپ سے ہے اس حوالے سے ہے کہ اس وقت آپ نے گو کہ اس کی وضاحت فرما دی, مگر بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کا پولیٹیکل بینیفٹ لینے کے چکر میں ہوا کرتے ہوتے ہیں. حرمین شریف بھی مکمل طور پہ بند ہے اور بہت سے لوگ اس کو اور مجھے تو لگتا ہے جیسے سوشل میڈیا میں اپنی پوسٹس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں, اور حج بھی شاید اس دفعہ نہ ہو پائے تو لوگ اس کو کئی اور چیزوں کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے بات کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ آپ کیا کہیں گے. اندر تھنگ از, میرے اپنے یہاں شہر میں کل کسی کی بیوی کا انتقال ہوا. آج میں نیو یارک کی نیوز دیکھ رہی تھی کہ لوگ اپنے پیاروں کی آخری دفعہ دیکھ بھی نہیں پا رہے کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ نہیں دیکھنے دے رہی, ریاست جو ہے وہ چیز کے روک تھام کے لیے. اندر تھنگ از کہ ان کی تدفین اور تکفین جو ہے اس میں بھی پرابلمز آ رہی ہیں. تو آپ یہاں پہ کیا فرمائیں گے؟
اس میں شبہ نہیں جی, ساری صورت حال ہے, لیکن یہ کہ ایسے موقعوں کے اوپر نہ افواہیں پھیلانی چاہیے اور نہ اپنے ذہن کے اندر کچھ چیزیں گھڑ کے لوگوں تک پہنچانی چاہیے. آدمی کو بہت ذمہ دار ہونا چاہیے. ہم مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. آدمی کو اپنی پرسپشن اور اپنے گمان کی بنیاد پر کوئی باتیں نہیں کہنی چاہیے, کسی حقیقت ہی کو بیان کرنا چاہیے جس کو وہ 100% صحیح سمجھتا ہو. اس طرح کے جو رویے ہمارے ہاں بالعموم سوشل میڈیا پر سامنے آتے ہیں جس میں کچھ سانسوں کے افسانے ہوتے ہیں, گالیاں دینی شروع کر دی جاتی ہیں, پس منظر میں جھانکا جاتا ہے, لوگوں کے محرکات اور ان کی نیتیں طے کی جاتی ہیں, یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اور آدمی کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے. باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تو تجہیز تکفین ہم آخری درجے میں کوشش کریں گے کہ اپنے بھائی کے لیے کریں, اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے. لیکن اس میں جہاں کہیں مشکل پیش آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری صورتیں اختیار کرنے کی خود اللہ کے پیغمبر نے اجازت دی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ احد کے موقع پر چونکہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے تھے تو ان کو اٹھا کے لے جانا, انہیں غسل دینا ممکن نہیں تھا, تو اس وجہ سے اسی طرح ان کو دفن کر دیا گیا, بلکہ ان کا جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بعد میں جا کے پڑھا. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے ان آداب میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہو جاتی ہے. اگرچہ آخری درجے میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو ہم بھی ہم اپنے بھائی کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں, اور اپنے اخلاقی پہلو کی صورتحال کا وہاں بھی لحاظ کریں کہ ہمیں ہر حال میں کوشش یہی کرنی ہے, آخری درجے میں یہی کوشش کرنی ہے کہ تجہیز ہو, تکفین ہو, تدفین ہو. لیکن اگر کسی جگہ ہم بالکل بے بس ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس موقع کے اوپر پھر دوسری صورتیں اختیار کرنی پڑیں گی اور اس کی اجازت بھی دین میں موجود ہے.
جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا ادارہ یہاں ٹورنٹو میں بھی ہے, اس ادارے کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو طارق حسین صاحب کو کال کر لیجئے گا, باقاعدہ آپ کو بتائیں گے. آج کل میرا خیال ہے ورچوئل کلاسز کا انتظام ہے. جناب طارق حسین کا نمبر 4168586776 ہے, الموارد انسٹیٹیوٹ یہاں پہ ٹورنٹو میں بھی ہے, ڈاکٹر صاحب ڈیلس میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوری جاوید احمد غامدی صاحب, میں آپ کا بے انتہا شکریہ کہتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں اور میں یقیناً جناب آپ کے جو شاگرد خاص جناب الیاس صاحب سے میں انشاءاللہ رابطے میں رہوں گی. رمضان کے دنوں میں یہ چینل چلتے پھرتے لوگ گاڑیوں میں سنتے ہیں, میری درخواست ہے آپ سے کہ ہر انسان کی پہنچ تو ضرور ہے مگر اس چینل کو اتنا شرف ضرور عطا فرمائیے گا کہ ہم آپ سے 2 منٹ کی بات کر کے وہ تسکین حاصل کر کے کوئی ایک اچھا سبق ضرور حاصل کر لیا کریں. آپ کا بے انتہا شکریہ. ادارے کی جانب سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ ضرور دیجئے گا.
آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کی بڑی عنایت آپ نے یاد رکھا. بس یہی بات لوگوں سے کہنے کی ہے کہ وہ یہ جو فرصت ان کو ملی ہے اس میں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو ضائع نہ کریں, یہ خیال کریں کہ گویا ان کو ایک اعتکاف کسی صورتحال میسر ہو گئی ہے. اس میں اپنے اوپر غور کریں, اپنے اعمال پر غور کریں, اپنے علم کو بہتر کر لیں, اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق بہتر کریں اور اس دوران میں اچھی چیزیں پڑھیں, سنیں, ان کے بارے میں غور و خوض کریں اور ذرا اپنے جو پہلے سے تعصبات ہوتے ہیں ان سے بلند تر ہو کے نئی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم سب کے لیے بس یہ دعا ہے, اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
آمین سم آمین, آمین سم آمین یا رب العالمین. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بات تعصب کی بنا پہ, بعض اوقات لوگ اس دروازے کو کھولتے ہی نہیں. آپ کھول کے ایک بار دیکھیے سنیے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا بے انتہا شکریہ سر, بے انتہا شکریہ. میرے پاس الفاظ نہیں, ہم نے آپ سے آج بہت کچھ اچھا سیکھا, اور میں کیا کہہ سکتی ہوں. آپ اپنے ادارے کی طرف سے کچھ اور کہنا چاہیں؟ یہ بھی آپ یقین کیجئے سکون ہے کہ آپ جیسے انسان کی موجودگی اور ہم آپ کی زبان سے کچھ سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی, صحت, تندرستی اور آپ کا سایہ شفقت تمام ان لوگوں کے اوپر جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے اوپر قائم رکھے. آمین. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جناب جاوید غامدی صاحب, آپ کا ادارہ یہاں ٹورنٹو میں بھی ہے, آپ ٹیلس میں ہوتے ہیں. آپ امیجن کیجئے گا کسی بھی سیاست سے ابو, آف کورس قرآن پاک کو ان کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن پاک ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہم اور آپ تھوڑی سی بات سمجھ کے تعصب کا شکار ضرور ہو جایا کرتے ہوتے ہیں, مگر یہ ہمارے اساتذہ جو ہمیں کچھ اچھا سکھا سکتے ہیں. بہت شکریہ ان کا, ان کے ادارے کا جس نے اس انٹرویو کا بندوبست کیا.